تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر جوان دوستو، میں آپ کے سامنے جہاد کے متعلق ایسا موضوع سامنے لانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن شاید تفصیل سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے متعلق کچھ عرض کر دوں، اور وہ موضوع میں ان الفاظ میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جہاد کے روحانی اور مادی اثرات، معاشرے پر جہاد کے روحانی اور مادی اثرات. یہ روحانی اثرات کا تعلق بھی دنیا ہی کے ساتھ ہوگا. ایک روحانی اثرات ثواب کے اعتبار سے وہ تو آخرت میں مرتب ہوں گے، لیکن جو اثرات روحانی دنیا میں مرتب ہوتے ہیں اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا، اور مادی اثرات یعنی دنیاوی جو اثرات اور برکات ہیں اور دنیاوی جو فوائد ہیں، اس میں ذرا اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ جہاد کے ذریعے سے اس دین کو اس دنیا میں جو فائدہ پہنچتا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس دنیا میں جو دنیا کا فائدہ پہنچتا ہے، دنیا میں فائدہ، کھانے پینے کا فائدہ، مال اور دولت کا فائدہ جو پہنچتا ہے، اس کے متعلق میں کچھ عرض کر لوں گا. اس کے لیے میں بطور تمہید یہ عرض کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو بنایا ہے، انسان کو جو بنایا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. اور وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، یہ ملک بھی اللہ کا ہے اور یہ غلام بھی اللہ کے ہیں، غلام بھی اللہ کے ہیں اور مخلوق بھی اللہ کے ہیں، اور یہ مملوک بھی اللہ کے ہیں، غلام بھی اللہ کے ہیں. ملکن و خلقن و عبیدن، تینوں مرحلوں میں یہ اللہ کے ہیں. پیدا بھی اسی نے کیے ہیں، غلام بھی اسی کے ہیں، اور یہ اسی کے مال ہے، اسی کے مملوک ہے. تو اس مملوک کو اور اس غلام کو اور اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ کھانا نہیں مانگتا ہوں. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی ارادہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے کھلائیں، کوئی دولت جمع کریں میرے لیے اور یا مجھے کھلائیں، اس کے لیے میں نے ان کو بنایا نہیں ہے. اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, وہ تو اوروں کو کھلا رہا ہے اور قوت والا ہے, مضبوط قوت والا ہے, اوروں کو کھلا رہا ہے. تو مخلوق کو کھانے پینے اور کھلانے کے لیے نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے, عبادت کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ڈھانچہ جو اللہ نے تیار کیا اور اس میں جو اللہ نے روح ڈالی ہے, تو اس کا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام رہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہے. اب اس مخلوق نے اگر اس خالق سے بغاوت کر لی, اس مخلوق نے اگر اس خالق سے یعنی مملوک نے اپنے مالک سے بغاوت کر لی, تو دنیا کے اصول بھی یہی ہے کہ باغی کو معاف نہیں کیا جا سکتا, گناہ اپنی جگہ ہے لیکن بغاوت کا جہاں ہوتا ہے اس کو کوئی معاف نہیں کرتا. دنیا میں بھی حکومتوں کا یہ قانون ہے کہ قانون توڑنے والے کو اور نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن قانون کے انکاری کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. کہ انکار کرے, بغاوت کرے اور حاضرے پھر آئے تو اس کی سزا کچھ اور ہوتی ہے, اور ویسے گناہ کرے تو اس کی سزا اور ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا, اس مخلوق میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو مان لیا, مان لیا واحد نہ شریک مان لیا, لیکن ماننے کے بعد نافرمانی کرتا ہے, اس کی حیثیت اور ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف مانتے ہیں, وہاں آج الست میں تو اس نے کہہ دیا کہ الست درد تم قالو بلا, تم نے کہا ہاں اب ہمارے رب ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد بغاوت کیا, ان کو رب نہیں مانا, ایک نہیں مانا, خالق نہیں مانا, مالک نہیں مانا, متفرد نہیں مانا اور مالک اعلی مطلق نہیں مانا. تو پیدا تو کیا تھا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد لا شریک مان لے, لیکن اس نے آگے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد لا شریک بھی نہیں مانا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا. اب یہ گناہگار اور عاصی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ باغی کے زمرے میں آتا ہے, باغی کے زمرے میں آتا ہے. اور بغاوت کا الزام میں نے ابھی بتایا کہ حکومتوں کی نظر میں بغاوت کا الزام اور اس کی سزا اور ہوتی ہے, اور گناہ جو عام گناہ ہے اس کی سزا اور اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. اب یہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا, اور یہ فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے اس لیے ان کو بنایا کہ میری عبادت کرے, اور وہ عبادت میں سستی کو چھوڑے اور کمزوری کو چھوڑے انکار کیا. اب اس انکاری مخلوق کو آپ اصولاً شرحاً عرفاً اخلاقاً باغی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. یہ باغی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق باغی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے, جو کفار ہیں, شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, اللہ کا آفاقی نظام تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں, یہ لوگ باغی ہیں. ان باغیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قانون وضع کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے قانون وضع کیا ہے. باغیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قانون وضع کیا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون وضع کیا ہے. تو اللہ کے بغاوت سے پہلے آپ ایک دنیا کے بادشاہ کے باغی کے بارے میں, دنیا کے بادشاہ جو شرعی بادشاہ ہے, اسلامی حکمران ہے, اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ امت کو چلا رہا ہے, ایسے بادشاہ جو انسان ہے, اس کے قوانین جو شرعی قوانین ہے اور اس کے اصولوں کے اندر کوئی علم ورزی کرتا ہے, اس کو بھی شریعت بھاری کہتی ہے, اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو اور اس کے نماز جنازہ مت پڑھو, بغاض کے نماز جنازہ نہیں. ہم اندازہ کریں, یہ ایک بڑے سے بڑا زانی اور زنا میں وہ سرکار ہوا, اس کے نماز جنازہ ہے. بڑے سے بڑا گناہگار جو گناہ کے حالت میں جو ہے پکڑا گیا اور مارا گیا, اس کے جنازے کی نماز ہے. لیکن جو باغی ہے اور بغاوت کے اس میں شبے میں پکڑا گیا اور مارا گیا, تو اس کے نماز جنازہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو خوارج اور بغاض پیدا ہوئے تھے, تو انہوں نے یہی اصول مقرر کیا, جو مارے جاتے تو مارے جانے کے بعد اس کے نماز جنازہ نہیں ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ اس کی گناہ کی نوعیت, یہ دنیا کے بادشاہ کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو مالک کائنات اور خالق اور قادر علی الاطلاق اور مالک الملک, اس بادشاہ جو خالق ہے اور رازق ہے, اس کے ایک آدمی بغاوت کرتا ہے اور انکار کرتا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ یہ محفوظ الدم نہیں ہے. یہ محفوظ الدم میں نے ان کو عبادت کے لیے بنایا تھا اور عبادت کے دائرے میں آتا تو عبادت کی چادر ان پر ڈالی جاتی, لیکن جب یہ عبادت کے دائرے میں نہیں آیا, بغاوت کے دائرے میں آیا, اب عبادت کے دائرے سے جب یہ خارج ہوا بغاوت کے دائرے میں آیا, بغاوت کے دائرے میں آنے کے بعد عبادت کی چادر ان سے اٹھا لی گئی ہے. اب یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانوروں کے مانیں گے. یہاں اصول کی کتابوں نے لکھا ہے اور جامع اس کے بارے میں فیصلے کیے, اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے یہ صاف انداز میں فرمایا کہ اب یہ انسان انسانوں کے زمرے سے خارج ہو گیا. اللہ نے تو ان کو انسان بنایا تھا, اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, لیکن انہوں نے بغاوت کر لی, اب یہ انسانوں کے زمرے سے خارج ہو گیا. بغاوت کے اس انسان میں انسانوں کے زمرے سے خارج ہوا. جب انسانوں کے زمرے سے یہ خارج ہے تو یہ انسانیت کے حقوق کا بھی مستحق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کا بھی مستحق نہیں ہے. یہ محفوظ و دم نہیں رہا. اس کا خون اور اس کی عزت اور اس کے مال اور اس کے آراز یہ شرعاً عند اللہ محفوظ نہیں ہے. یہ جو ہے اس کے لیے شرعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ کے عہد میں نہیں ہے, ذمت اللہ سے یہ خارج ہو گیا ہے. جب محفوظ و دم نہیں رہا اور محفوظ المال نہیں رہا, محفوظ الاعراض نہیں رہا, تو مسلمان ان کے جان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں, ان کے مال پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور ان کے اعراض پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. مال پر ہاتھ ڈالنا وہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف جہاد کے اصولوں کے مطابق تلوار اٹھائیں کہ باقی ہے بغاوت کو چھوڑو اور بس آ جاؤ. بغاوت کو نہیں چھوڑتے ہو, باغی رہتے ہوئے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. خالق اور مالک کے باغی ہو, اس بغاوت کے الزام میں تم ابھی محفوظ و دم نہیں رہے ہو. اب ہمیں حکم ہے کہ تمہاری جان کو بھی لے لیں اور ہمیں حکم ہے کہ تمہارے مال کو بھی لے لیں اور تمہارے عورتوں کو بھی لے لیں. کوئی جگہ چکی بات نہیں ہے اور ایک طویل شرعی زندگی اس پر گزری ہے اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے بہت پوری طویل زندگی گزری ہے. تو آپ اس سلسلے میں یہ دیکھیں, یہ انسانیت کا مسئلہ یہاں نہیں رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا مسئلہ آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغاوت کا مسئلہ آیا, عبادت اور بغاوت کا مسئلہ آیا. اگر دوسرے اقوام ہمیں پیدا دے کہ تم بھی مارتے ہو, تم بھی عورتوں کو چھینتے ہو اور تم بھی مال کو چھینتے ہو, اگر ہم چھین لیتے ہو تو تم دیکھتے ہو, لیکن ایک بات ہے یہ, اگر آپ سے کوئی قرض ہے تو آپ اسے پریشان ہو جائیں گے کہ جب ہم جان لے لیتے ہیں تمہاری تم سیکھتے ہو, اور جب مال چھین لیتے ہیں تم سیکھتے ہو, اور جب بیویاں چھین لیتے ہیں تو تم سیکھتے ہو, چلاتے ہو کہ فلاں علاقے میں مسلمان عورت کو قید کر لیا گیا ہے اور چھین لیا گیا, اس کے آبروے بھی کی ہے, تم بھی تو یہ کرتے ہو. البتہ شریعت میں آبرو ریزی کا جو مسئلہ ہے اس میں لونیاں تو بنائی جاتی ہیں شرعی اصول کے مطابق, اور وہ امیر الحرب وہ بیت المال میں اس کو جمع کر لیں گے, اور جمع کرنے کے بعد امیر الحرب یا امیر المومنین شرعی اصول کے مطابق وہ لونیاں تقسیم کر لیں گے. تقسیم کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں, بغیر نکاح کے, بغیر نکاح کے آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. دس ہو یا بارہ ہو یا تیس ہو یا سو ہو یا دو سو, اور شرحان اس کے فرض نہیں دیں گے. شرحان ان لوڑیوں کا جو عورتیں کو فار کے سے چھین کر جہاد کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے, شرحان اس کا فرض نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مارا کرتے تھے اور عورتوں کو ریت لاٹھی مارتے تھے کہ تم لونڈی ہو کر فرض کیوں کرتے ہو, یہ احرار اور اشراف اور شریداری عورتوں سے تم مشابہت اختیار کرتی ہو, اسے معاشرے میں التباس آتا ہے. لہٰذا تو ٹوک انداز سے تم بغیر پردہ کے اور جو شریداریاں ہیں ہر عورتیں ہیں شرائل ہے وہ پردے میں لگیں گی. تو اس لحاظ سے, اس اعتبار سے اور اس قانون کے تحت ان کے عورتوں کو مسلمانوں پہ تقسیم کرنے کی شریعت نہیں اجازت دی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری لوڈیوں کے علاوہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ خیبر کے یہودیوں پہ چڑھائی کے بعد اس خاندان کے سب سے اشرف خاندان سے اس کا تعلق ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اشرف خاندان جس کے نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام والسلام اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی اور پھر ایک ہار صحابی کے ہاتھ میں گئی. تقسیم کی اصول کے مطابق ہار صحابی کے ہاتھ میں گئی. اس پر بعض دوسرے صحابہ کرام نے حل کیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت ایک اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے، اگر آپ اس صحابی کو کوئی دوسری لونڈی دے دیں اور آپ اس کو خود لے لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یہ سیاسی اعتبار سے بھی زیادہ بہتر رہے گا اور دوسرے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر رہے گا. حضرت نے ایسے کیا، اس صحابی کو دوسری لونڈی دے دی، اسے لے لیا اور پھر واپسی میں اس کو آتے ہی آزاد کیا اور راستے ہی میں نکال دیا، راستے میں نکال ہوا. اور وہاں ہے تمہارے پاس کچھ؟ خیبر کے فتح کے بعد جب واپس آ رہے تھے کہ کچھ تمہارے پاس کھانے کھلانے کے لیے ہے کہ میں اپنی شادی کا بندوبست کر لوں اور ساتھیوں کو کھانا کھلاؤں؟ تو صحابہ کرام کے جیبوں میں کچھ تجویز تھے یا کچھ اور چیزیں تھیں، چوکی پوکی روٹی کچھ کھجور، یہ چاہ رہے بچا کر کے یہاں لایا، وہ نکاح ہوا اور یہ دعوتی ودیمہ ہو گئی. آپ اندازہ کریں یہ ام المومنین. تو یہ احساس اگر وہ کفار کرے کہ بھائی تم بھی تو جانوں کو لیتے ہو، تم بھی تو مالوں کو چھینتے ہو، تم بھی تو عورتوں کو لیتے ہو، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ بغاوت کے الزام میں تو ہم نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، اپنے رب کے باغی نہیں ہیں، مطیع ہیں، رب کے باغی نہیں ہیں. جب باغی نہیں ہیں تو ہم پہ بغاوت کا یہ مقدمہ نہیں چل سکتا اور ہم کو بغاوت کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے. اور تم باغی ہو اور بغاوت کے الزام میں تم اگر پکڑے گئے تو تمہارے لیے اس مالک نے یہی سزا تجویز کی ہے. اب تمہاری جان بغاوت کے الزام میں یہ حدر ہے، غیر محفوظ ہے، اور تمہارا مال بغاوت کے الزام میں غیر محفوظ ہے، اور تمہارے عورتیں اور تمہاری بیوی بچے یہ بغاوت کے الزام میں غیر محفوظ ہے. تم اب کل انسان نہیں ہو، تم اب کل جماعت ہو گئے، کل حیوان رہ گئے. اور جانوروں کو خرید و فروخت کیا جاتا ہے، جانوروں کے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، تو لوڈیوں کے بھی خرید و فروخت، غلاموں کے خرید و فروخت، یہ سارا سلسلہ ہے، مال بن گیا. یہ اب انسانی جان نہیں رہا، انسانی جان نہیں رہی، اب یہ مال بن گیا. اور مال کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ہوگا، اس کی جان بھی مال ہے اور اس کے مال بھی مال ہے اور اس کی بیوی پانچ چھوٹا بچہ پر اس کے نئے تو ہونا ہے، حالانکہ معذروم ہے، چھوٹا بچہ ہے اور اگر جتنا پیدا ہے، لیکن کیونکہ بھو کے اس میں کہ بغاوت میں اس کو بھی نہیں معاف کیا گیا ہے. تو ہم تو باغی نہیں ہیں، ہاں ہم باغی نہیں ہیں، ہم پہ بغاوت کا مقدمہ مت چلاؤ، اس لیے ہم چیز کے چند آئے ہیں. ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور اپنے خالق کے مخلوق اطاعت گزار فرما بردار ہیں، اور ہم نے اپنے رب کو مانا ہے اور گناہگار سے ہی لیکن رب کو مانا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم باغی نہیں ہیں، ہم اس قانون کے حامی ہیں اور ہم اس پروردگار کے مطیع ہیں. لہذا ہم پہ اگر یہ مقدمہ چلاؤ گے اور یہ سزائیں ہمیں دو گے تو ہم سیکھیں گے اور ہم چلائیں گے اور اس کو ہم ظلم کہیں گے. ہمارے خالق نے اس کو ظلم کہا ہے اور ہمارے مالک نے اس کو ظلم کہا ہے. اور جو تم کرتے ہو تمہارے ساتھ تو ہوتا ہے، تو تم نہیں چیخ سکتے ہو، چلا نہیں سکتے ہو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور باغی ہو، اس بغاوت کے الزام میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. یہ اس آیت کا ایک مختصر میں نے آپ کو نشاندہی کی کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر عبادت نہیں کریں گے انسان نہیں رہیں گے، اور انسان نہیں رہیں گے تو یہ قانون اور یہ لاگو ہوگا. اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر آگے جہاد، جہاد مبارک اور جہاد مقدس، اور یہ اسلام کے مقدس جنگیں اور یہ مبارک جنگیں جس کے خون کے قطرے سے اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، یہ جہاد اس کے اثرات دنیا میں مادی اعتبار سے روحانی اعتبار سے کیا پڑھتے ہیں؟ بس یہ دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے میں یہ دونوں بہت طویل موضوعات ہیں اور اس میں اگر ہم جائیں گے تو یہ ایک طویل موضوع ہے, ہر ایک مستقل دو دو گھنٹے جاتا ہے تو مانتا ہے, لیکن میں مختصر انداز سے نشاندہی نہیں کر لوں گا کہ روحانی اثرات کو پہلے لے لیجیے, آخرت کی روحانی اثرات کو چھوڑیں, دنیا کے روحانی اثرات, دنیا کے جو جہاد کے روحانی اثرات, یعنی دین کو جو فائدہ پہنچتا ہے روحانی اثرات میں, یہ معلوم کہ دین کو جو فائدہ اس سے پہنچتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاد کا جب حکم آیا آپ نے تلوار اٹھا لی اور 27 جنگوں کے خود آپ نے خود اس میں شرکت فرمائی, اور یہ کل 83 جنگیں ہیں, 83 جنگیں, تو 56 جنگوں کے آپ نے تو براہ راست میدان میں کمان نہیں کی ہے لیکن آپ کے حکم سے بھیجے گئے ہیں, تو آپ کے حکم سے 56 چھاپا مار کا روانہ سمجھا سرایا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود حصہ لیا ہے, اس میں 9 جنگوں میں گمسان کی لڑائی ہوئی ہے, آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو احد کے میدان میں مار کر قتل کیا ہے. نادان کہتے ہیں لڑائی نبیوں کا کام نہیں, یہ حلیم کا جملہ ہے, نادان کہتے ہیں لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے, یہ حلیم کا جملہ ہے. کرکر مسلو پارے سے ایک آیت پہلے آپ دیکھیں, کرکر مسلو پارے جو شروع ہوتا ہے اس سے ایک آیت پہلے آپ دیکھیں, یہ چونکہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی تفسیر سے حلیم کی اپنی ہے, یہ جب احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی نہیں ہے, یہ تصویر خود کے ہونے کی ہے محمود احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اس میں وہ قبل داؤد اور جالوت تھا, اس میں انہوں نے وہ آتا اللہ الملک, اللہ نے اس کو حکومت دے دی, ملک دے دی, دماغی اثر آ گئے, لیکن اس میں آگے پھر اس نے یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے بل کا نظام ہوتا, دفاع کا نظام نہ ہوتا, مسلمانوں کو اٹھا کے کافروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مارتے, مسلمانوں کو اٹھا کے کافروں پہ نہ مارتے, کافر جب کو بھی مارو کرے تھے نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد پہلے سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات قرآن نقل کی کہ وہ قتل داؤد و جالوت, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, نادان کہتے ہیں لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے, یہ جملہ ہے, یہ حلیم کا معمولی جملہ نہیں, بہت بڑا جملہ ہے, نادان کہتے ہیں لڑائی نبیوں کا کام نہیں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں میں جو خود شرکت کی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد وہ کون سی چیز اس دین میں نئی آ گئی, وہ کون سی چیز اس دین میں نئی آ گئی جس نے ایک دم نقشہ تبدیل کیا, یہ فرض 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کے گزرے ہیں, 10 سال گزرے ہیں, اس 10 سال میں وہ کون سی نئی چیز اس دین میں شامل ہو گئی کہ اس 10 سال میں پورا جزیرہ عرب کو اسلام کے تحت آ گیا, آپ اگر ٹٹول لیں اور آپ اگر دیکھ لیں تو یہ جو جہاد کا حکم شامل ہوا اسلام کے احکامات میں, جہاد کا حکم جو شامل ہوا اور اس کے لیے صحابہ کرام اٹھے اور حضور اٹھے اور قربانیاں دی, تو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, جب فتح و نصرت آ جائے اور کفر کا نظام ٹوٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں تھڑا تھڑ داخل ہوں گے, فوج در فوج, جھک در جھک اسلام میں داخل ہوں گے, یہ جزیرہ عرب اور 8.25 لاکھ صحابہ کرام جو بنے, 8.25 لاکھ صحابہ کرام جو بنے ہیں تو آخر اسی حکم کے برکت سے تو بنے, اس لیے یہ نیا حکم جو شامل ہوا, اس نئے حکم نے روحانی اثرات جو دنیا نے مرتب کیے وہ پہلا اثر یہ مرتب ہوا کہ اسلام کو آزادی مل گئی اور اسلام کو اپنے بود و باش میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت مل گئی اور اسلام نے اپنے پرتوں کو قوموں کو دکھانے کی یعنی ہمت کی اور جرت ہوئی اور آزادی مل گئی, اور پھر اس کے اپنے عام طور ہے اسلام کی اپنی خوبی ہے, اس خوبی نے انسان کو کھینچ لیا, کفر کا نظام اور زنجیر جب ٹوٹ گئی اور وہ جو جگڑے ہوئے انسان ہیں وہ آزاد ہو گئے, تو آزادی کے بعد وہ برضا اور رغبت خود بخود داخل ہو گئے, تو جزیرے عرب جو پورے کا پورا صاف ہوا ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا شہر ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی نہیں کی؟ خود مدینہ منورہ میں چھ جگہیں ہوئی ہیں، چھ جگہیں بڑی بڑی، انہیں وہ خود کے جنگ کو لے لو، بدر کے اس کے جنگ کو لے لو، بدر احمد کو لے لو، اور بنو قریظہ کے جنگ کو لے لو، بنو قریظہ کو لے لو، ہیرو والوں کے جنگ کو لے لو، مدینہ منورہ کے سرزمین سے ہے، بنو نذیر کو لے لو، بنو کے رخا کو لے لو، یہ چھ بڑی جگہیں تو مدینہ کے شہر ہیں. اس کے بعد یہ زمین گویا کے صاف ہو گئی اور یہ سہولت یہاں بنے. پھر ابابت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ابابت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس مہم کو یہ شام کی طرف منتقل کر لیا، اس مہم کو جزیرہ عرب سے نکال کر شام کی طرف منتقل کر لیا. وہاں نے اعلان تو کر لیا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج تو فرمایوں سو چکے ہیں کہ جزیرہ عرب میں اب دوبارہ شرک نہیں آ سکتا ہے، جزیرہ عرب میں دوبارہ شرک نہیں آ سکتا ہے. اور حضور نے فرمایا ان شیطان قد عیسا ان یعبدہ المصرون فی جزیرہ العرب، حدیث ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں کفر کا نظام دوبارہ نہیں آ سکتا، شرک کا نظام دوبارہ نہیں آ سکتا. تو یہ صاف ہوا آخر یہ جہاد کی دنیاوی یعنی دنیاوی اثرات جس کو جو دنیا میں پڑے، لیکن دین کے فائدے کے لیے اس لحاظ سے آپ اس کو روحانی اثرات سے تعبیر کر سکتے ہیں، دین کو یہ فائدہ ہوا. پھر ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو جو وہاں منتقل کر لیا، تو خط ہے ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن والوں کے نام آپ نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ فرمایا کہ إني أحول أن أوجهكم إلى الشام، إني أحول أن أوجهكم إلى الشام لتأخذوها من الكفار الطغام اللئام. أما متسجد کی طرف سے یہ خط ہے، اور میں مسلمانوں کو بلا رہا ہوں کہ مدینہ تشریف لے آئیں اور میں تمہیں شام کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ شام کی سرزمین تم ان نالائقوں اور کلینوں سے لے لو، نالائق اور کمینوں سے شام کی سرزمین لے لو. چنانچہ آنے اور آنے کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کر لی، اور چند سالوں کے بعد یعنی 11 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک شام بھی صاف ہو گیا، مصر بھی صاف ہو گیا اور فرس بھی صاف ہو گیا. دو بڑی تابوتی طاقتیں جیسے آج کل امریکہ اور اس کے کچھ پہلے دنوں میں روس تھا، یہ بڑی بڑی دو طاقتیں پاش پاش ہو کر رہ گئی. لیکن اس کے جو روحانی اثرات ہوئے، میں آپ سے یاد کروں کہ آج تک جس اندازی بھی ہو لیکن شام میں کافروں کی سلطنت نہیں ہے، مسلمانوں کی سلطنت ہے، اور جو مسلمانوں کی سلطنت ہے تو مسلمان رہتے ہیں وہاں، مسلمان رہتے ہیں. تو یہ دین کو جو ایک زمین مل گئی، دین کو ایک زمین مل گئی، ایک خطہ ملا اور لاکھوں انسان ملے. میں آپ کو کہوں ہزاروں جرنیل رومیوں کے، ہزاروں عیسائی جرنیل مسلمان ہوئے، ہزاروں جرنیل، اور لاکھوں نہیں لاکھوں سے زیادہ کروڑوں انسان سرزمین شام میں اسلام میں داخل ہوئے. جب کفر کا نظام ٹوٹ گیا اور ایک نیا نظام اسلام کا آگے اپنے آب و تاب کے ساتھ اور اپنی خوبی کے ساتھ اور اپنے عدل و انصاف کے ساتھ، تو اس کو تو یہ کرنا تھا، کر لیا. یہ روحانی اثرات ہے، اسی کو آپ مصر میں دیکھیں اور پھر اسی کو آپ بھارت کی طرف منتقل کر لیں. اور اگر اس کے برخلاف کوئی اور انقلاب آتا ہے تو یہی مسلمان اور یہی مسجدیں اور یہی مدرسے یہ ویران ہو جاتے ہیں، اور اسلام کو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. یہ انقلاب جو اس میں چائنا سے انقلاب جو آیا ہے، یہ چائنا تو کوئی پیدائشی کافر ملک نہیں تھا، چائنا مسلمانوں کے زیر تدبیر، لیکن کیوں اس سے انقلاب آیا، وہاں مسجدیں نہیں رہی، وہاں مدرسے نہیں رہے، وہاں مسلمان سر اٹھانے کے قابل.